وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين امير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الاحرف ام ائمة الغر بل ام ابيها سيما بقية الله العظم في الارضين روحي له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صلوات بر محمد برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات چودہ سو چونتیس ہجری ہے، چودہ سو اکسٹھ ہجری جب ہوگی واقعہ کربلا کو پورے چودہ سو سال ہو جائیں گے۔ چودہ سو سالوں میں یہ ذکر زندہ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عظیم کا اعجاز اس میں شامل ہے، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے باقی دینیات کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے، تبلیغ کرو تبلیغ کرو، لوگ نماز پڑھیں روزہ رکھیں، سید الشہداء کا ذکر اور یاد منانے کے لیے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلوں میں ایک محبت ہے، عشق ہے، جو خود بخود کھینچتا ہے انسان کو۔ ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کا عشق عشق ہے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین نے ہمیں کیا تعلیم دی، کربلا میں کیا کہنا چاہتے تھے، دنیا کو زندگی کا درس دینا چاہتے تھے، چاہتے تھے کہ عزت کے ساتھ زندہ رہیں اور ذلت کو قبول نہ کریں۔ خدا نے قرآن میں 92 مرتبہ اپنے آپ کو عزیز کہا ہے، وہ کہتا ہے میں عزیز ہوں۔ سورہ منافقون میں فرمایا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت خدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ عربی میں عزیز اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی شکست نہ کھائے، اسے عزیز کہتے، جو ہمیشہ فاتح رہے، ہمیشہ غالب رہے، اسے عزیز کہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں عزیز ہوں۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے وہ ساری کی ساری عزت خدا کے پاس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے وہ عزیز نہیں ہے، وہ ذلیل ہے۔ عزیز وہ ہے جو خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اگر درس عزت سیکھنا چاہتے ہیں، سید الشہداء نے یہی کہا تھا، یہی پیغام دیا تھا کربلا میں، یہ پیغام تھا سید الشہداء نے، جو ارشاد فرمایا کہ اپنے مقدس ہدف پہ ڈٹ جانا یہ عزت ہے، ہدف کو چھوڑ کر بے شک زندہ رہیں یہ ذلت ہے۔ آپ اپنے ہدف پہ باقی رہیں، بے شک اس دنیا سے چلے جائیں یہ عزت ہے، اور اگر اپنے مقدس ہدف سے پیچھے ہٹ جائیں، بے شک زندہ رہ جائیں، یہ ذلت ہے۔ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، ولا افر فرار لبید، میں اپنا ہاتھ زلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا، رہوں گا بھی ثابت قدم اور عزت و سرافرازی سے رہوں گا۔ کسی نے سید الشہداء پوری زندگی اس طرح سے، صرف کربلا میں نہیں پوری زندگی چونکہ اسی طرح سے ہے، کسی نے سید الشہداء سے کہا کہ انی اری فی منہجک تکبرا، کہ آپ کے انداز میں تکبر پایا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، بل فی عزت، یہ عزت ہے۔ تکبر ہوتا ہے جہالت سے، جسے اپنے مقام اور منصب کا پتہ نہ ہو اور اس جہالت پہ کسی منصب کا اصرار کر، اسے تکبر کہتے ہیں۔ جسے اپنی منزلت معلوم ہو اور اپنے آپ کو اس منزل پہ باقی رکھنا چاہتا ہے، یہ عزت ہے، مجھے اپنی منزلت معلوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں انی لا ار الحیات مع الظالمین الا براما ولا ار الموت الا سعادا، یہ زندگی ظالمین کے ساتھ اگر گزارنی پڑے تو یہ ذلت ہے، اور اگر موت اس وقت حاصل ہو جاتی ہے یہ عزت ہے، یہ سعادت ہے۔ سید الشہداء کیا کہنا چاہتے، والحیات مع الظالمین الا براما، ان ظالموں کے ساتھ حسین کو زندہ رہنا پڑے یہ ذلت ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یزیدی مجھ سے بیعت طلب کریں، میں بیعت کروں تب ذلت ہے، نا، ارشاد فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ حسین کا رہنا ذلت ہے۔ یہ کتنا بڑا درس ہے جو سید الشہداء نے اس عاشور کے دن دیا۔ انبیاء کی پوری پوری زندگی، حضرت نوح 2500 سال زندگی ہے، 950 سال تبلیغ ہے نبوت اور رسالت کی۔ جو کام ایک نبی اپنی پوری زندگی میں انجام دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا ہے، حسین نے صرف 9 گھنٹوں میں انجام دیا۔ یہ عزت اللہ محمد خطبات ارشاد فرمائے تاکہ حق کی آواز پہنچے۔ عاشورہ میں کتنے خطبات ہیں جو سید الشہداء نے روز عاشور ارشاد فرمائے، تبلیغ کرتے رہے آخر وقت تک۔ ایک ایک شخص اگر مجھ سے ہدایت پا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد اسارت کا سلسلہ۔ جتنی مصیبتیں ایک نبی پہ پوری زندگی میں آ سکتی ہیں، حسین کی ایک دن کی زندگی میں وہ سب آ گئی۔ لہذا اب اگر خدا فرماتا ہے کہ میں حسین کے رونے والوں کو بخش دوں گا تو یہ زیادہ نہیں ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حسین کو خداوند کیا جزا دے گا، وہ تو جوانان جنت کا سردار۔ خدا اگر حسین کو جزا دینا چاہتا ہے تو اس کے ماننے والوں کے ذریعے سے دے سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے سید بحر العلوم کا کہ سید کو چونکہ حضرت کی زیارت کثرت سے ہوا کرتی تھی، خود کہتے ہیں کہ ایک سفر کربلا میں میں راستے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دفعہ سید الشہداء پہ گریہ کرے، خداوند عظیم تمام گناہوں کو بخش دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان بہت گناہگار ہے، کیسے ایک گریہ سے بخشا جائے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک بزرگوار ہم سفر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں کچھ باتیں ہیں، وہ کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو، ممکن ہے میں اس کا حل کر دوں۔ کچھ مسائل تھے وہ عرض کیے، انہوں نے جوابات دیے، پھر کہا کہ تم اکثر سوچتے ہو کہ سید الشہداء پہ گریہ کیسے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک عمل، کہا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ایک شخص ہے، بادشاہ ہے، وہ شکار پہ نکلتا ہے، خود حضرت ارشاد فرما رہے، بادشاہ شکار پہ جاتا ہے، لشکر سے الگ ہو جاتا ہے، صحرا میں خیمہ نظر آتا ہے، اس خیمے میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کے گھر میں جو کچھ بھی جمع پونجی ہے وہ ایک بکری ہے جس کے دودھ سے اس کی گزر اوقات ہے۔ مہمان کو جب دیکھا پہچانا نہیں ہے یہ بادشاہ ہے، لیکن مہمان ہے کچھ نہیں تھا مہمان نوازی کے لیے، اس نے اپنی بکری کو ذبح کیا، اس کے گوشت سے اس کی مہمان نوازی کی۔ بادشاہ واپس آ گیا صبح، اپنے لشکر میں پہنچا، اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا، یہ بتلاؤ اس بڑھیا کو اگر میں اس کی جزا دینا چاہوں تو کیا دینا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ آپ اسے 100 بکریاں دیتے ہیں، کسی نے کہا ساتھ اتنی دولت دیتے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ حق نہیں ادا ہو پائے گا، اس واسطے کہ جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا وہ سارا کا سارا اس نے مجھے دے دیا، اب میں پوری بادشاہی دوں تو تب حق ادا ہو سکتا۔ حضرت یہ مثال ارشاد فرما کر کے کہتے ہیں، اب بتاؤ حسین کے پاس جو تھا کربلا میں سب دے دیا خدا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا حسین۔ اب اگر خداوند چاہتا ہے حسین کو جزا دے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کے رونے والوں کو بخش دے۔ لہذا یہ غم اس طرح سے ہے، یہ بہت مقدس غم ہے، دنیا نے اس کو چھوٹا کرنا چاہا، مٹانا چاہا۔ ابن تیمیہ مشہور عالم ہے ایک خاص فرقے کا، اس نے ایک جملہ لکھا ہے منہاج السنہ میں، جو اس نے منہاج الکرامہ کے جواب میں لکھی، علامہ نے منہاج الکرامہ لکھی، علامہ ہلی نے، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی، اس میں ایک جملہ لکھتا ہے کہ عمر ابن سعد حسین کا قاتل ہے۔ جملہ سنیے گا غور سے، عمر ابن سعد حسین کا قاتل ہے، ناسبی ہے یقین، وہ کہتا ہے کہ ناسبی ہے، حسین کا قاتل ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا مختار نے عمر ابن سعد کو مار کے گناہ کیا۔ ہم متوجہ ہوئے اس جملے کو کہ مختار سقفی نے، خود اس کے بقول مختار نے قتل کیا، کس کو؟ قاتل حسین، وہ جس نے حسین کو قتل کیا عمر ابن سعد، مختار نے اسے قتل کیا ہے، اور عمر ابن سعد نے حسین کو، نواس رسول کو، سبت رسول کو قتل کیا ہے۔ یہ دونوں میں مقایسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ گناہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مختار کا گناہ زیادہ، اتنا گناہ عمر ابن سعد نے نہیں کیا ہے، عزلہ اللہ خداوند اسے گمراہ کرے، اس کے دل کو تاریک کرے، اس دل تاریک دل سے یہ جملے کیسے خارج ہوئے؟ عالم اسلام کے کسی شخص سے جا کر کے کہہ دیں کہ یہ جملے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ کہاں تک پست ہوئے لوگ دشمنی آل بیت میں، کہاں تک گر گئے لوگ دشمنی آل بیت میں کہ انسانیت کو بھی ہاتھ سے دے بیٹھے۔ ہمارا فرض ہے لوگوں کو اہل بیت کا پیغام پہنچانا، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو اہل بیت کے فضائل سنانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں جن کے خون ناحق اور فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی۔ لہٰذا اس واسطے ہم جب ممبر پہ آتے ہیں تو ہماری بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں، پڑھنے والوں کے بھی اور جو سامنے سن رہے ہیں ان کی بھی، کہ ہم خود، حضرت نے ارشاد فرمایا تھا جب غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ جو بھی سن رہے ہیں، فل یبلغ شاہد الغائب، جو حاضر ہیں ان کا وظیفہ بنتا ہے جو نہیں ہے ان کو سن، مجھ سے صرف تم سن رہے ہو، یہ سنی ہوئی باتیں وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن جیسی حقیقت ہمارے سامنے ہے، ہم ان چند ایام میں جو آپ کی خدمت میں ہیں کلمات الہی کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے جسے کلمات الہی کہا جاتا ہے۔ خود قرآن میں خداوند عظیم سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اے میرے رسول کہہ دو کہ اگر سمندر، جتنے بھی سمندر تصور کیے جا سکتے ہیں، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے میرے رب کے کلمات کو لکھنا چاہیں, یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, میرے رب کے کلمات ختم نہیں. یا رسول اللہ, کتنی بڑی حقیقت ہے کلمات الہی کہ خدا جس کی عظمت کو یوں بیان فرما رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی اور حقیقت ایسی نہیں ہے جس کی عظمت کو خدا نے اس طرح سے بیان کیا ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی کے ہی تصور سے باہر ہے. خدا کے کلمات کو گننا, لکھنا, شمار کرنا یہ آپ کے تصور ہی میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کے پاس اتنا سا پانی ہو, اس پانی کو اگر سیاہی بنا کے لکھنا چاہیں تو قلم ہر بات جب ڈبوئیں گے, فرض کر لیں ایک کلمہ لکھا جائے گا, تو وہ ایک سیاہی کی دوات بھی ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کتنا عرصہ لگ جائے گا لکھتے لکھتے. خدا کہتا ہے اب تصور کریں جتنے بھی سمندر ہیں اس روئے زمین پہ, یہ بھی ہو جائیں, ولو جئنا بمثلہ مددا, اور پھر اس جیسے اور سمندر لے آئیں, جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اور سمندر لے آئیں. آپ پھر لکھنے بیٹھ جائیں, اس لکھنے کے ذریعے سے آپ لکھتے جائیں کلمات الہی کو, وہ سمندر ختم ہو جائیں گے جنہیں سیاہی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں. یہ کون سی حقیقت جس کے سامنے انسان سر جھکا لیتے ہیں. بار الہ, اتنی عظمت کائنات میں کسی حقیقت میں نہیں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کلمات کائنات کی, اس کائنات کو جب وجود دیا گیا ہے اس کی شروعات بھی کلمہ سے ہوئی ہے, اور جب کائنات ختم ہوگی اختتام بھی کلمہ پہ ہوگا. پوری کائنات خداوند عظیم نے دو کلموں کے درمیان میں رکھی. بات توجہ سے سنیے گا, بہت اہم باتیں ہیں. قرآن کریم کی کثرت سے آیات ہیں جن میں خداوند عظیم کلمات کا ذکر کرتا ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب جگہوں پہ کلمات ایک معنی میں ذکر نہیں ہوئے ہیں بلکہ معنی مختلف ہیں. ان حقیقتوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. بار الہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کے بعد پتا چلے گا کہ جو ہماری روش ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جو ہم شیعہ آج تک 1400 سال سے انجام دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ قرآن سے معلوم ہو جائے گا. جب ہم قرآن میں غور کریں گے, تدبر کریں گے, معنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو ہمیں روز روشن کی طرح قرآن میں وہ راہ نظر آ جائے گی جس پہ خدا چلانا چاہتا ہے بشر کو. بشر اگر اس راستے پہ چل نکلے, حقیقتوں کو سمجھنے لگ جائے, تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا, کوئی ناحق حق کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے حق کو پہچان لیا. اس واسطے ناحق کو مان لیتے ہیں کہ ناحق حق کے ساتھ مل جاتا ہے, مخلوط ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وہ علامتیں اور تمیز تو ہے نہیں ہے, ہم پہچان نہیں پاتے حق کون سا ہے باطل کون سا ہے. شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک شخصیت جسے ہم مانتے ہیں یہ باطل کیسے ہو سکتی ہے, جب وہ دعویٰ کرے ہم مان لیتے ہیں کہ یہی حق ہوگا. اس طرح سے حق جو ہے وہ چھپتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ تاریخ کے پردے پڑ جاتے ہیں, حقیقتیں تاریخ کے پردوں میں گم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ حق کو ہم نے بہت سے پردوں میں چھپا لیا ہے. اب حق لوگوں پہ ظاہر, ہم چاہتے ہیں کہ ان تہوں سے حق نکالیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ خدا جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ حق ہے. لہذا اس واسطے خدا اتنی عظمت سے کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے کلمات جانتے ہو کتنے وسیع ہیں. یہ کتنی بڑی ایک حقیقت ہے یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, بہت بڑی حقیقت ہے. اس واسطے کہ خدا نے اس کائنات کی شروعات جب کی وہ بھی ایک کلمہ سے کی, جب کائنات کا اختتام ہوگا تو وہ بھی ایک کلمہ ہے. وہ جس کلمہ سے شروع ہوئی ہے وہ نور محمدیہ ہے, اور جس کلمہ پہ ختم ہوگا وہ امام زمانہ کا وجود ہے. یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ کائنات ایک کلمہ سے شروع ہوئی، وہ نور حقیقت محمدیہ ہے، اور کائنات کا اختتام ایک کلمہ پہ ہوگا، وہ اسی حقیقت محمدیہ کا ایک جز. ایک دن تشریف فرما، حضور پاک ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں. ابن عباس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف کان بدء خلقکم، یہ تو ارشاد فرمائیے آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کی خلقت خدا نے کیسے کی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ام، اے چچا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خدا نے ہماری خلقت کیسے کی. کانا احدن سمدن واحدن، خداوند عظیم ایک تھا، نہ اس کی کوئی جز تھی نہ اس کی کوئی مثال تھی، وہ عالم و قادر تھا. جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، فتکلما بکلمتن، خداوند عظیم نے ایک کلمہ کا تکلم فرمایا. یہ ابتدا ہے کائنات کی. خدا تنہا تھا، وہ ایک حقیقت تنہا تھا، کوئی شریک نہیں تھا، وہ جز نہیں رکھتا تھا، وہ کمال اور ہر طرح کا حسن رکھنا تھا. اس نے چاہا وہ پہچانا جائے، فتکلم بکلمتن، خدا نے ایک کلمہ کو ارشاد فرمایا. فخلق من ہو نورن، اس کلمہ سے خدا نے ایک نور کو پیدا کیا. ثم تکلم بکلمتن اخرى فخلق من ہو روحن، ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا، اس سے روح کو خلق کیا. یہ دو چیزیں خلق ہو گئیں، ایک کلمہ ارشاد فرمایا اس سے نور خلق ہوا، ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا اس سے روح کو خلق کیا. فخلط بینہما، خدا نے اس نور اور روح کو ملا دیا، اور یہ ہمارا نور تھا. بارہ امام و آل محمد. اللہ دو کلمہ ارشاد ہوئے، یہ کائنات کی ابتدا ہے. دو کلمہ ارشاد ہوئے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کلمہ سے نور اور روح خلق ہوئے. فخلط بینہما، نور اور روح کو ملا دیا، یہ ہماری حقیقت بنی. اس کے بعد حدیث طولانی ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے کائنات کی خلقت ہوئی. فشق نوری ثم اذا ارادا خلق الخلق، جب خدا نے چاہا مخلوق کو خلق کرے. فشق نوری فخلق منہ العرش، میرے نور کو شک کیا، اس سے عرش کو پیدا کیا. وشق نور علی ابن ابی طالب فخلق منہ الملائکہ، میرے بھائی علی کے نور کو شک کیا، اس سے. دوسرے نے کہا 70,000 دینار تک کہا گیا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں امامہ مجھے دے. کہا نہیں، اب تم نے دیکھ لیا میں اس لیے تمہیں نہیں دوں گا. مسجد سے نکلا، باہر جا رہا تھا، ایک صحابی عبداللہ نام کا صحابی شام سے تجارت کر کے واپس، اس نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہے. یار دروازہ مدینہ کی طرف نور بڑھتا جا رہا ہے. اس نے سوچا یا رسول خدا ہیں یا علی مرتضی ہیں، یہ نور صرف انہی سے بلند ہو سکتا ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے. داخل ہوا، دیکھا ایک شخص امامہ ہاتھ میں ہے، ان دو ہستیوں میں سے کوئی نہیں ہے. پوچھا یہ امامہ کس کا ہے، یہ نور امامہ سے بلند ہو رکھا، رسول خدا کا ہے، رسول نے مجھے انعام دیا ہے، ہبہ کیا ہے. عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے پاس 5 اونٹ ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، یہ لے لو اور امامہ مجھے دے. اس نے ابھی کوئی معجزہ دیکھا تو نہیں تھا، کہا یہ لے لو مجھے دے تو نہیں مان رہا تھا. کہا یہ جس اونٹ پہ میں سوار ہوں یہ بھی لے لو، امامہ مجھے دے دو. جب اس نے اتنی قربانی اور اثار دیکھا، امامہ دے دیا، وہ سامان لے کر کے چلا گیا. عبداللہ، یہ غور سے سنیے گا جملہ، عبداللہ امامہ لے کر کے مسجد میں حاضر ہوا، حضور ابھی تک واعظ فرما رہے ہیں، آ کر کے پیش کیا مولا کی خدمت میں. مولا یہ آپ کا امامہ میں لے آیا ہوں، اسے آپ قبول کر لیجئے. اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے، آئے آئے جبرائیل نازل ہوئے، اے میرے رسول،
اس سے کہو آج جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لو. اے میرے رسول اس سے کہیں آج جو مانگنا چاہتا ہے میں دوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ مانگو خدا سے. عبداللہ نے امامہ کو ہاتھوں میں لیا, دعا کر رہا ہے, اللہم بحق صاحب ہذہ الامامہ اغفر لی, خداوندہ اس صاحب امامہ کا واسطہ ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے. جبرائیل نے خدا کا پیغام بجایا, اے میرے رسول عبداللہ سے کہہ دیں مانگنے میں بخل سے کام نہ لے, آج اگر دنیا میں جن و انس کے گناہوں کی معافی مانگتا تو تیرے امامے کے صدقے معاف کر دے. معرفت کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک روضہ ہے, زری ہے, شبی ہے, تو یہ وہ ہے جس کو نسبت حاصل ہے اس کے ساتھ جو خدا نے مرکز انوار قرار دیا ہے. وہ یہ عام لکڑی نہیں ہے, وہ امامہ بھی کپڑا تھا جو ہم پہنتے وہی کپڑا تھا, ممکن ہے اس سے بھی پرانا ہو, لیکن خدا کی بارگاہ میں اس امامے کا شرف یہ تھا کہ جس میں رسول سے مس ہوا تھا. ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تشریف لے آئے دولت سرا سے باہر, امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو کہا کہ یا ابا عبداللہ انت لیس فی سنن ان تاخذ العصا, کہ آپ اس عمر میں تو نہیں ہے کہ آپ کو عصا کی ضرورت پڑے, کیوں پکڑا ہوا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ درست کہتے ہو, مجھے عصا کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میرے جد کا عصا ہے, یہ میرے نانا کا عصا ہے, اس لیے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جب یہ سنا نا امام اعظم نے, دوڑے اس کو چومنے کے لیے, امام نے عصا کو پیچھے ہٹا لیا, کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو یہ عصا ہے جو میرے نانے کے ہاتھوں میں رہا ہے, یہاں چومو, ھذا بشر رسول اللہ, یہ خود رسول کا چمڑا ہے, اسے چومو. محمد و آل محمد. ھذا بشر رسول اللہ, یہ چمڑا رسول کا چمڑا ہے. ھذا شعر رسول اللہ, یہ بال رسول کے بال ہیں. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ جو اولاد رسول ہے. اولاد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ میرا یہ جسم عین جسم جت ہے, میرے نانا کا نہیں کر سکتی ہے. لیکن خداوند عظیم نے, ہم کہتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں کہ یہ 14 نور الگ الگ نہیں تھے, یہ ایک حقیقت تھی جسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں. یہ ایک حقیقت تھی خداوند عظیم. کل میں نے روایت ذکر کی تھی کہ خداوند عظیم نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا اپنی پہچان کے لیے, تکلم بکلمتن, خدا نے ایک کلمہ کے ساتھ تکلم فرمایا, فجعلہ نوراً, فجعلہ نوراً, اس کلمہ کو نور بنایا, ثم تکلم بکلمتن اخرى فجعلہ روحاً, پھر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا, اس کو روح بنایا, فخلط بینہما, ان دونوں کلموں کو ملا دیا, تو اس سے ہماری حقیقت محمدیہ تشبیہ. اس حقیقت محمدیہ کی تفصیل اس روایت میں ذکر ہوئی تھی, وہاں کھول کے حضور نے بیان کیا. کہ میرے نور سے عرش خلق ہوا، میرے بھائی کے نور سے ملائکہ خلق ہوئے، میری بیٹی کے نور سے زمین و آسمان خلق ہوئے، میرے ایک بیٹے کے نور سے شمس و قمر خلق ہوئے، دوسرے بیٹے کے نور سے جنت و حور خلق ہوئے، یہاں الگ الگ۔ ایک دوسری حدیث میں جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا کہ خداوند عظیم نے سب سے پہلے کس مخلوق کو خلق کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یا جابر کہ خداوند عظیم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ سوال جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہے ہیں، کس سے؟ کہ سب سے پہلے کسے خلق کیا۔ کل جو روایت ذکر کی تھی اس میں سوال جناب عباس کر رہے ہیں حضور کے چچا کہ کیف کانا بدء خلقکم، یا رسول اللہ آپ کی خلقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہاں سوال چونکہ سب پنجتن پاک کی خلقت کا تھا، جواب اس کے مطابق دیا گیا تھا، لہذا ہر ایک نور کو الگ الگ ذکر کیا۔ یہاں سوال صرف پہلی مخلوق کا تھا کہ پہلی مخلوق اس کائنات میں خدا نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ کون سی تھی؟ یہاں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر۔ یہ بہار الانوار جلد 35 میں روایت ذکر ہوئی ہے، بہت سی روایات ہیں اسی مفہوم پہ کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ پھر حضور نے یہاں جو تفصیل بیان کیا ہے یہاں الگ الگ سے ذکر نہیں کیا ہے، یہاں کہا کہ خداوند عظیم نے اسی نور کو مقام قرب میں قرار دیا، اور جتنی مدت وہ بہتر جانتا ہے کتنی مدت یہ نور مقام قرب میں رہا۔ اس کے بعد خداوند عظیم نے اس نور سے عرش کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، اور حاملین عرش کو خلق کیا۔ مقام قرب میں یہ نور تھا، کتنی مدت وہ خود بہتر جانتا ہے، اس نور سے اس مرحلے قرب میں خداوند عظیم نے عرش کو خلق کیا، حاملین عرش کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں خدا نے اس نور کو مقام حب میں قرار دیا، مقام حب خداوند وہاں رہا، حضور فرماتے ہیں کتنی مدت۔ اس کے بعد اس سے جنت کو خلق کیا، اس سے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس سے خدا نے فرش و قمر و شمس و قمر کو خلق کیا، اور اس کے بعد خداوند عظیم نے اس نور کو مقام ہیبت میں قرار دیا۔ کتنی مدت وہ بہتر جانتا ہے، فنظر الیہ نظر الہیبت، خداوند عظیم نے اس نور کی طرف نظر ہیبت سے نظر کی تو اس سے کچھ قطرات گرے، اس سے خداوند عظیم نے 124,000 انبیاء کو خلق کیا۔ یہاں دیکھا آپ نے، اللہ صلی اللہ، یہاں وہ تفصیل ذکر نہیں کی خدا نے، رسول خدا نے، وہ تفصیل جو اس روایت میں جب جابر نے پوچھا تھا اس واسطے کہ حضور نے مولا امیر کو فضیلت دی تھی، اس واسطے جناب عباس نے چچا نے یہ سوال کیا تھا کیف کان بدء خلقکم، آپ کی آل محمد کی ابتدائی خلقت کیسی تھی، حضور نے کھول کر کے بیان کیا فلاں چیز کس نور سے خلق ہوئی، فلاں چیز۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس نور کا حصہ ہے، نہ اس نور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں جو خدا نے ان کا قرار دیا ہے، چونکہ خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی، خداوند عظیم نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، یہ حصہ نہیں، خداوند عظیم کے نور کا حصہ نہیں ہے۔ لیسا کمثل ہی شے، ان خدا جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز خدا کے مثل نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ جسم نہیں ہے، باقی سب کائنات جسم ہے، خداوند جسم نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، قدرت لا یزال ہے، کسی سے لیتا نہیں ہے، دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، وہ تو اس طرح سے ہے، لہذا کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی، خداوند عظیم نے ہمیں نور عظمت سے خلق کیا ہے، اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسا نور قرار دیا ہے جسے ذات خدا سے خاص تعلق حاصل ہے۔ اللہ، رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اس نے عظیم قرار دیا ہے، لہذا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کائنات کو اس طرح سے قرار دیا ہے. سورہ انفال آیہ نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. خدا کا یہ ارادہ ہے کہ حق کو حق بنا دے اپنے کلمات کے ذریعہ سے. عجیب لفظ سے ہے، یرید اللہ، خدا کا یہ ارادہ ہے، ان یحق الحق بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق بنا دے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. خدا بندہ تو خود کرنا چاہے تو چشم زدن سے پہلے کر سکتا ہے، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، بس تیرا فیض ختم ہو، تیری عنایت ختم ہو، کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے، کائنات خود بخود تباہ ہو جائے گی. اس طرح سے ہے حقیقت، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرید اللہ ان یحق الحق، کہ خدا حق کو حق کرنا چاہتا ہے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعہ سے. خدا بتلانا چاہتا ہے کہ میرے دربار تک پہنچنے کے لیے، میری ذات تک پہنچنے کے لیے، میں نے اپنے اور تمہارے درمیان ان کلمات کو وسیلہ بنا دیا ہے، اس واسطے انہیں کمال بخشا ہے، ہر کمال جو آپ تصور کر سکتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. اور جب معصوم سے پوچھا گیا، سوال کرنے والا جابر جوفی ہے، سوال کر رہا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی یمن رسول اللہ، اس آیت میں کلمات سے مراد کیا ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں حق کو حق بناتا ہوں اپنے کلمات کے ذریعے سے. کلمات سے مراد کیا ہے؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کلمت اللہ فی الباطن علی ابن ابی طالب، کہ خدا نے اس آیت میں جو بیان فرمایا ہے کہ میں حق کو حق بناتا ہوں اپنے کلمات کے ذریعے سے، وہ ہستی جو حق کو حق بناتی ہے وہ علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خداوندہ تو نے کائنات کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ میں حق کو حق کرنا چاہتا ہوں، یریدو ارادہ رکھتا ہوں. یریدو جاننے والے جانتے ہیں فعل مضارع ہے، عربی میں یریدو فعل مضارع ہے، وہی کلمہ ہے جو آیۃ تطہیر میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. آیۃ تطہیر میں انما یرید اللہ ہو، خدا کا یہ ارادہ ہے. فعل مضارع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کام تسلسل سے کیا جائے، بیچ میں وقفہ نہ آنے پائے. فعل مضارع کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں. وہاں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ میرا ارادہ ازل سے لے کر ابد تک تسلسل سے ہے. آل محمد ازل میں بھی پاک تھے، درمیان میں بھی پاک رہیں گے، ابد تک پاک رہیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی وہی لفظ ہے، وہی فعل مضارع ہے، انما یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ رہے گا. کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جو حق کو حق بنا کے دکھائے گی تو وہ علی ابن ابی طالب. یعنی کوئی کائنات میں فرد ایسا نہیں ہے جو علی کی جگہ لے سکے. رسول رسول ہیں، علی اس کے نمائندے ہیں، خلیفہ ہیں، علی کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو علی کی جگہ لے سکے، اولاد علی میں سے بھی، آئمہ میں سے بھی. اسی واسطے آئمہ مولا امیر کی ولایت پہ فخر کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی ایسی ہے جس کے سامنے ان معصومین کا سر بھی جھک جاتا ہے. دنیا والوں نے پہچانا نہیں ہے علی کون ہے. علی زوج بتول، علی ابو سبتین ہیں، علی کشتی نو ہیں، علی باب خدا ہیں، علی سپہ سالار ہیں، علی سردار ہیں، علی علمدار ہیں، علی عالم علم خدا ہیں، علی نہ صرف عالم علم خدا ہیں بلکہ علم خدا ہیں، علی ولی اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، علی خدا کا ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے، چہرہ بھی ہے، علی وہ ہے کہ جس کے نام کو پڑھیں تب بھی عبادت ہے، علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھیں تب بھی عبادت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ادراک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علم خدا کو جانتا ہوں، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کو پہچانتا ہوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علی کہہ رہے ہیں انا علم اللہ، میں علم خدا ہوں، انا لسان اللہ الناظرہ، لسان اللہ الناطقہ، میں وہ زبان خدا ہوں جو کلام کرتی ہے۔ یعنی بات خدا کی ہوتی ہے، زبان علی سے نکلتی ہے۔ انا عین اللہ الناظرہ، میں خدا کی وہ آنکھ ہوں جو دیکھا کرتی ہے۔ یہ بات خلیفۃ المسلمین نے بھی کہی ہے، واقعہ مشہور ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، خلیفہ دوم کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، ایک شخص نے آ کر کے شکایت لگائی جوان نے حضرت عمر کو کہ یا خلیفۃ المسلمین، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے طواف کرتے ہوئے، آپ علی سے میرا انتقام لیجئے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، کس وجہ سے یہ تو بتلاؤ، تمہیں کیوں علی نے تھپڑ مارا؟ کہا میں غلطی سے ایک عورت کو دیکھ رہا تھا اس لیے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ علی نے جو کیا ٹھیک کیا، کیوں؟ اس واسطے کہ عین اللہ رات کا و ید اللہ لطمت کا، وہ جو تجھے دیکھنے والی تھی وہ خدا کی آنکھ ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے۔
محمد،
بہت اچھا، بہت اچھا۔
کوئی نہ مانے، میں علی کو ید اللہ نہیں مانتا ہوں، میں علی کو عین اللہ نہیں مانتا ہوں، میں علی کو وجہ اللہ نہیں مانتا ہوں۔ حجرِ اسود کو مانتے ہو؟ سب کی روایات ہے، شیعہ سنی سب قبول کرتے ہیں۔ حجرِ اسود کیا ہے؟ یمین اللہ فی الارض، یہ خدا کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں۔ سب مانتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں کہ جب آپ حجرِ اسود پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، تو اس وقت آپ کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سب مانتے ہیں۔ خدا کے بندو، اس پتھر کو خدا کا ہاتھ مان لیتے ہو جس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر میثاق ولایت علی پایا جاتا ہے۔ باقی وہ پتھر ہے، وہ ید اللہ ہے، اور وہ جس کی وجہ سے اس پتھر کو عظمت ملی ہے، وہ کیسے ید اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لہذا خدا کہتا ہے یہ میرے کلمات ہیں، میرے کمالات اگر دیکھنا چاہتے ہو ان ہستیوں سے دیکھو۔ انہی ہستیوں میں سے وہ ہستی کہ جس کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہو کہ میرا حسین، میرا ریحانہ ہے اس دنیا میں، دنیا والوں اس کا خیال کرنا۔ اسی حسین کو ایک مرتبہ آدھی رات کو آواز آتی ہے دربار آؤ، آپ کو دربار بلایا جا رہا. مولا اپنے نانا کے روضے پہ تشریف فرما ہے، کہا تم جاؤ میں آتا ہوں. تشریف لائے بیت الشرف میں، آدھی رات کو جب بہنوں نے دیکھا بھائی حسین دربار جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ بہنوں نے کہا بھیا حسین دربار میں تنہا نہیں جانے دیں گے، چونکہ دربار کے زخم ابھی ہمارے دلوں پہ تازہ ہیں، انہی درباروں میں ہماری ماں کو جھٹلایا گیا تھا، انہی درباروں میں ہمارے بابا کی گواہی کو نہ مانا گیا، انہی درباروں میں حسن حسین کی گواہی اس لیے رد کر دی، یہ بچے ہیں تنہا نہیں جانے دوں گی. 18 جوانان بنی ہاشم ساتھ ہو لیے، سید الشہداء دربار آئے، دروازے پہ کھڑا کر دیا، بھیا عباس آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، میں اکیلا جاتا ہوں، میری آواز اگر بلند ہو تو آپ اندر چلے آنا. حسین اندر تشریف لے گئے، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان، امیر شام کا چچا زاد بھائی جو حاکم ہے مدینہ کا، اس نے اٹھا احترام کیا، آپ نے ساتھ بٹھایا. امیر شام کے موت کی اطلاع دی حسین، امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے. یزید آپ سے بیعت کا تعلق، مختصر لفظوں میں اس نے پیغام پہنچایا. سید الشہداء نے کہا کہ رات کی تاریکی میں مجھ سے بیعت مانگتے ہو، یہاں میں جو کہہ دوں گا دیکھنے والا کوئی نہیں، پتہ نہیں تم لوگوں کو کیا بیان کرو گے. کل صبح ہوگی، ہم بھی جمع ہو جائیں گے، لوگوں کو بلا لینا، ہم بھی کہیں گے، تم بھی کہنا، پھر دیکھیں گے ہم میں سے خلافت کا حقدار کون. جب اس نے یہ سنا کہا ٹھیک ہے حسین. مولا چلنے لگے، مروان خبیص وہاں بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ آج اگر حسین اکیلا ہے، آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا پھر بڑا خون بہانا پڑے گا، ابھی موقع ہے، حسین کا سر اتار لو. یہ جب کہا نا علی کے لال کو جوش آیا، ایک مرتبہ پلٹ کر کے ارشاد فرمایا یبن الزرقا اتقتلنی انت ام ہوا، یہ تو بتلاؤ کیا تم مجھے مار سکتے ہو یا یہ مار سکتا ہے، کس میں اتنی جرت ہے حسین پہ آواز بلند کر. آواز حسین کی جب بلند ہوئی، ایک مرتبہ علی کے شیر نے دروازہ دار الامارا کو دھکا مارا، دروازہ ٹوٹا، عباس تلوار لے کر کے حاضر ہوئے، مولا یہ تو بتلائیے کس نے آواز بلند کی. ہائے عباس، آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی حسین پہ آواز بلند کرے، کاش کربلا میں اس وقت آپ موجود ہوتے کہ جب ابن الزہرا نظر یمینا و شمالا، دائیں طرف دیکھتا ہے تنہا پاتا ہے، بائیں دیکھتا ہے تنہا پاتا ہے، آواز دیتا ہے او میرے شیرو، حسین بھی دنیا سے جا رہا ہے، اب یہ تو بتاؤ بتول زادیوں کے پردوں کا محافظ کون ہو. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بھائی عباس یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے. واپس لے کر کے گھر تشریف لائے، بہنیں دمے در کھڑی ہوئی تھی، بہنوں کو انتظار تھا بھائی دربار میں، جب تک صحیح ہو سالم واپس نہ آ جائیں زینب کو چین نہیں آ سکتا. بڑی محبت تھی، عجیب محبت ہے خدا نے جو بخشی ہے ان بہن بھائی میں. جب حسین سفر پہ جاتے تھے سب سے پہلے واپسی پہ اپنی بہن کی زیارت کیا کرتے تھے، بہن بھی ہر روز جب تک اپنے بھائی کی زیارت نہ کر لیتی چین نہیں آتا تھا. اب کیسے چین کر سکتی ہے، بھیا حسین یہ تو بتلائیں آدھی رات کو کیوں بلایا گیا تھا. بہن زینب مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی جا رہی ہے، اب لگتا ہے مسلمان ہمیں نانا کے شہر میں رہنے نہیں دیں گے. یہ کہہ کر اپنے نانا کی قبر پہ آئے، نانا سے مناجات شروع کی، نانا میں تیرا حسین ہوں، میں تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، نانا دیکھ رہا ہے تیری امت کیسے کر رہی ہے حسین کے ساتھ، قد زیعونی، نانا یہ مجھے ضائع کر رہے ہیں، اسی اثنا میں قبر پہ سو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، او میرے حسین، میں تیرے درد کو دیکھ رہا ہوں، تیرے غم کو سمجھ رہا ہوں، اے میرے حسین، تجھے شہید کر دیا جائے گا، تیرے ساتھ بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہ جب کہا نا، حسین نے کہا، نانا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، یہیں سے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ کہا، نہیں بیٹا حسین، یہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو دنیا میں جانا ہے، شہادت ہونی ہے۔ حسین بیدار ہوتے ہیں، واپس آئے، اپنی بہن سے ارشاد فرمایا، بہن زینب، تیاری کے لیے سب سے کہہ دیجئے ہم مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اعلان ہو گیا، خاص افراد کے نام بتلا دیے گئے، سارے بنی ہاشم نہیں جائیں گے، بھرا ہوا محلہ تھا، بنی ہاشم کی بہت زیادہ خواتین، بہت زیادہ مرد، بہت زیادہ نوجوان، سب نہیں جائیں گے، نام بتلا دیے، وہ جو حکم خدا ہے، یہ یہ مستورات، یہ یہ مرد میرے ساتھ جائیں گے، بہن زینب تیار ہو جاؤ، ہم شب جمعہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیں گے۔ کتنا آسان تھا یہ کہنا، کتنا مشکل تھا حسین کے لیے اور رسول زادیوں کے لیے مدینہ سے چلے جانا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب مدینہ سے جائیں گے، یہ جانتے ہیں نہ بابا کی قبر پہ آ سکیں گے، نہ نانا کی قبر پہ آ سکیں گے، نہ دوبارہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکیں گے۔ تیاریاں ہو رہی ہیں، حسین پھر رخصت ہونے کے لیے نانا کے حضور میں جاتے ہیں، پھر درد دل کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا جدہ ہو انل حسین فرخت فرخک وابن فرخت، نانا میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، میں تیرے مدینہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، نانا تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ یہ سلام کیا، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے۔ یہ پڑھتے ہیں خطبا، یہ یقینی بات ہے کہ ماں سے رخصت ہوئے ہوں گے، ماں کی قبر پہ گئے ہوں گے، الوداع کیا ہوگا۔ میں کہوں گا کہ کل جب جنازہ ہو رہا تھا نا ماں کا، اور مولا نے کہا تھا کہ آؤ بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو، اس وقت تو بی بی کے بندے کفن کھل گئے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا، آؤ میرے حسین، ماں کے گلے لگ جاؤ، ماں کی آخری زیارت کر لو۔ لیکن آج جب قبر ماں پہ گئے ہوں گے، تو آج کیسے رخصت ہوئے ہوں گے، ماں نے کیسے رخصت کیا ہوگا، آج تو بازو نہیں نکالے ہوں گے، بی بی کہیں گی کہ میں اپنے بچے کو یہاں رخصت نہیں کروں گی، بلکہ جب کربلا کے میدان میں آخری وقت ہوگا، میرا بیٹا ذبح کیا جا رہا ہوگا، میں فاطمہ اپنی جھولی پھیلا دوں گی، آؤ میرے غریب حسین، ماں کی جھولی حاضر ہے۔ رخصت ہوئے، تشریف لائے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، محمل دروازوں پہ بیٹھ گئے، ایک ایک بی بی آ رہی ہے، جب کوئی بی بی آتی ہے، کوئی ایک ہاشمی جوان بڑھتا ہے، اسے سوار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوانان ہاشمی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میری نظر پڑی کہ ایک معظمہ جب دروازے سے باہر نکلی، ارے نکلنا تھا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، عباس آگے بڑھتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے زانو کو بچھا لیتے ہیں، اکبر آگے بڑھتے ہیں، سوار کرواتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، یہ تو بتلاؤ یہ معظمہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا ہے، آج حسین احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، ارے مولا کل کربلا ہوگی، ارے اونٹوں پہ سوار کرنے کے لیے زینب دیکھ رہی ہوگی، آواز دے گی، عباس بھیا، ماتم حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک و نستعینک یا ذا الجود والنعم